بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو الله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. باشر كلام الزمان إلهي عزم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة الرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفعوني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلى الله عليه محمد. چونکہ یہاں اس مجلس کے فوراً بعد دوسری مجلس شاہ خراسان میں ہوتی ہے، لہذا وقت ہے. انشاءاللہ رباعیاں پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ آخری مجلس میں رباعیاں پڑھیں، کیونکہ یہاں وقت بہت کم ہے. صلوات پڑھی محمد آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں، جس پاک نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کا ذکر ہم نے تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے. اور کوئی مسیحی، کوئی عیسائی قیامت تک ذکر سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات یا انجیل سے نہیں نکال سکتا. یہ ایک عظمت ہے قرآن کی، اور یہ عظمت ہے اسلام کی، اور عظمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس آیت پر لبیک نہ کہا، اور بجائے اس کے کہ کافروں کو مسلمان بناتے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنانے میں مشغول ہو گئے. لہذا اب تو بیدار ہو جائے کہ یہ سازش تھی دشمن کی. کافر دشمن یہی چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، اور اس سے فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ پاکستان کے اندر کی، دیگر ممالک کے اندر کی. اور ظاہر ہے کہ جنہیں ہم نے دھتکار دیا پیشے کی وجہ سے کہ یہ بھنگی ہیں، ان کا پیشہ خراب ہے جو اسلام کے خلاف تھا، کسی کو دھتکارنا، انہی لوگوں کو انہوں نے عیسائی بنا دیا. لہذا آج اگر ہم اپنی غلطی کو مانیں اور اصلاح کریں، تو ممکن ہے آئندہ آنے والی نسلیں اس تباہی سے بچ جائیں. لیکن اسی غلطی پر اگر تکرار ہوتا رہے گا، نہیں معلوم کہ یہ فرقہ پرستی کی لعنت کہاں تک چلی جائے گی. اور اس کا سب سے بڑا سبب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمایا: اگر مجادلہ صحیح طریقے سے نہ ہو، اسلامی اور قرآنی قوانین کے مطابق نہ ہو، تو سوائے بغض کے، عداوت کے، دشمنی کے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. مناظرہ کریں مگر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے قرآنی قوانین کے مطابق. لیکن اب تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ممبر ہو یا اہل تسنن کا یا کسی اور فرقے کا، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طنز کی جاتی ہے، اور ممبر پہ آنے والے نقطے بناتے ہیں، اور مجمع واہ واہ کرتا ہے جب دوسرے فرقے کی توہین ہوتی ہے یا ان کے رہبروں اور رہنماؤں کی توہین ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غیر اسلامی بھی ہے، غیر قرآنی بھی ہے، لیکن اس میں جکڑ چکے ہیں خطبہ بھی، عوام بھی،
کیونکہ مزاج بن چکا ہے کہ جب تک وہ نقطہ بیان نہ ہو مخالف فرقے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالی جائے، ان کے رہبروں رہنماؤں کو برا بھلا نہ کہا جائے، تو مجمع حس سے مس نہیں ہوتا، اسے مزہ نہیں آتا، اور خطیب یہ چاہتا ہے کہ میری مجلس میں زیادہ نعرے لگے اور زیادہ واہ واہ ہو. صلوات پر محمد والے، یعنی واہ واہ کی خاطر یہ خون خرابہ ہو رہا ہے. چیزا کے پیچھے امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے، مگر یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی مجالس کی اصلاح کریں. آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا ان مجالس میں، اب بھی الحمدللہ اہل تسنن کے ہمارے دوست آتے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا کہ اہل سنت کے برادران کی تعداد آدھی کے برابر ہوتی تھی. کئی شہروں میں نظر و نیاز وہ دیتے ہیں، مجالس میں وہ شرکت کرتے ہیں، گریے میں وہ شرکت کرتے ہیں، لیکن جب طریقہ ممبر سے غیر اسلامی ہو گیا تو بھلا کون برداشت کرے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. لہذا آئیے ہم اپنی اصلاح کریں، مجالس کی اصلاح کریں، اور جہاں جہاں دوسرے ممبروں پر آپ دیکھیں جا کر، یہ عوام کا کام ہے، ورنہ انقلاب نہیں آئے گا، اصلاح نہیں ہوگی. عوامی جب تک تبدیلی نہ آئے تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی. کہ جن جن ممبروں پہ آپ جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہی پرانا قدیمی طریقہ کہ مخالف پر طنز کرو، انسلٹ کرو، اگر آپ سنیں تو کم سے کم ایک خط مولانا کو لکھ دیں کہ مولانا یہی بات آپ قرآنی اصولوں کے مطابق کہہ سکتے. میں نے عرض کیا، بات مکمل نہیں ہوئی، کہ ہمارے دوست یورپ میں مفتی ہیں، اہل تسنن کے امام ہیں، 12 سال 13 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. انتہائی حساس بحث، اور کچھ باتیں ہم نے بیان کی، کیونکہ کافی لمبا مناظرہ تھا، وہ انشاءاللہ ایک سی ڈی پر بھی شاید محرم کے بعد، عشرے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اسے سی ڈی پر لے آئیں، اور انٹرنیٹ پر بھی، کیونکہ اس میں واقعی آپ سنیں گے تو لطف آئے گا کہ علمی بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں، دونوں کی باتیں سنیں. لہذا ہماری نشست میں یہ رہا کہ مولانا اہل تسنن کے کہنے لگے کہ مولانا اہل بیت اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم شان ہیں کہ فدق ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. فدق کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فدق؟ ہم نے کہا، پہلے تو ہم نے اپنی صفائی پیش کی کہ ہم اصحاب کرام کا احترام کرتے ہیں، اصحاب کرام کو مانتے ہیں، صرف ان چند لوگوں کا مسئلہ ہے جن سے فاطمہ زہرا ناراض ہوئی تھی، ٹھیک؟ اور ہم نے آپ ہی کی کتاب بخاری سے ثابت کیا، فقدمت فاطمہ باب خمس صحیح بخاری، کہ فاطمہ زہرا ناراض ہوئی تھی. تو کہنے لگے ہاں ناراض ہوئی تھی، مگر یہ نہیں کہ اس ناراضگی کو انہوں نے دائم رکھا. اہل بیت بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیا. اور فدق کا مسئلہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اہل بیت کائنات کے مالک، ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس کی حیثیت اہل بیت کی نظر میں کچھ نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے مولانا، فدق کو آپ چھوٹا باغ کہیں یا بڑا باغ کہیں، جیسے بھی کہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا مہم ہے تاریخ میں کہ 4 خلافتوں تک رہا، اور پھر بنی امیہ کے آخری خلیفے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا، یہاں تک کہ مامون رشید تک یہ مسئلہ چلتا رہا. ہم نے کہا مامون رشید اہل تسنن کے خلیفہ، ہم اسے نہیں مانتے. عمر بن عبدالعزیز امیہ کے آخری خلیفہ ہے، اہل تسنن کے. ان دو خلفاء نے جو آپ کے اہل تسنن کے ہیں، انہوں نے فدق کو اولاد فاطمہ کے حوالے واپس کر دیا. ایک عمر بن عبدالعزیز، یہ تاریخ حقیقت ہے، اور دوسرا مامون رشید. مامون رشید نے عبارت یہ لکھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق اس آیت کے مطابق وآتذ القربہ حقہ، جو کل ہم نے بیان کی، فاطمہ زہرا کو عطا کیا تھا، لہذا دوسروں پر حرم ہے یہ خاص ملکیت بیوی اور اس کی اولاد کی. ہم نے کہا دیکھیے، اگر آپ کے 3 خلفاء نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق نہ دیا، تو 2 خلفاء نے واپس فاطمہ زہرا کی اولاد کو فدق دیا. لہذا ہمارے ہاں اختلاف نہیں اول سے لے کر آخر تک. ہم کہتے ہیں صدق جو ہے وہ بیوی فاطمہ زہرا کا حق ہے, مگر آپ کے خلفاء کے درمیان اختلاف ہے. عمر بن عبدالعزیز واپس کرتے ہیں, پھر واپس لیا جاتا ہے بنی عباس کے زمانے میں, پھر جب مامون تخت پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ حکم دیتے ہیں کہ نہیں یہ صدق جو ہے واپس دیا جائے. تو ہم نے کہا یا ان دونوں غلط کی غلطی کی کہ واپس کیا, یا پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے. سرحد پہ محمد والے محمد. اور ہم نے کہا کہ صدق کے ساتھ ایک مسئلہ دوسرا بھی وابستہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جناب سیدہ جو تشریف لائیں صدق کے لیے تو گواہ مانگے گئے, گواہ مانگے گئے. تو جناب سیدہ نے کہا ایک گواہ حضرت علی علیہ السلام, دوسرے گواہ میرے بیٹے حسن حسین ہے. کہ یہ حدیث ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور چوتھی گواہ ام ایمن, جس کے لیے رسول خدا نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو جواب یہ ملا کہ کیونکہ علی شوہر ہے لہذا شوہر کی گواہی بیوی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. حسن و حسین کیونکہ فرزند ہیں لہذا ان کی گواہی بھی ماں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ام ایمن کیونکہ کنیز ہے لہذا نوکرانی کی گواہی مالکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے مولانا, کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں, مگر کہہ رہے ہیں کہ میری ماں بے گناہ ہے, تو بیٹے کی گواہی قرآن نے تسلیم کی ہے ماں کے لیے. حضرت عیسیٰ بیٹے, اور امام حسن اور حسین کا مقام حضرت عیسیٰ سے کم تو نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. امام حسن حسین کا مقام حضرت عیسیٰ سے کم نہیں ہے, لہذا اگر یہ کہا جائے کہ بچے کی گواہی قبول نہیں تو حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی اور اسے بھی قرآن نے نقل کیا. اور اصل مسئلہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ہے وہ ہم نے کہا یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اہل بیت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, خدا نے ان سے رجس دور رکھا ہے. کیونکہ رجس یعنی جھوٹ, واجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور, یعنی یہ جھوٹ بولنا بھی رجس ہے. اور اللہ کا ارادہ ہے انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے, اے اہل بیت اللہ نے تم سے رجس کو دور رکھا ہے. یعنی اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اہل بیت نے جھوٹ بولا یا مولا علی نے جھوٹ کہا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فیصلہ کیا, تو گویا اس نے خدا کے ارادے میں شک کیا. خدا کا ارادہ, خدا کا ارادہ کہ اہل بیت تمہارے نزدیک رجس نہیں آ سکتا. تو ہم نے کہا مسئلہ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ گواہ مانگے وہاں جاتے ہیں جس کی بات میں شک ہو. ہم تو اس پر درد ہے ہمارے دل میں, مانگے کیوں؟ یہ تاریخ میں ملتا ہے, بڑی بڑی کتابوں میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ آتے ہیں, وہ بھی اسی کے بعد کہتے ہیں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں جگہ سے جب مال غنیمت آئے گا تو میں اتنا مال دوں گا. اب رسول خدا تو نہیں رہے, مگر آپ رسول خدا کا وعدہ پورا کریں. تو تمام کتابوں میں ہے متفق علیہ کہ ان کی بات کو مانا گیا, ان سے گواہ نہیں مانگے گئے. جابر بن عبداللہ سے گواہ نہیں مانگے گئے, جبکہ جابر بن عبداللہ معصوم نہ تھے اور انہیں اتنا ہی مال دیا گیا. اور یہاں پر علماء نے کہا اہل تصنم کے, حالانکہ خبر واحد ہے کوئی گواہ بھی نہ تھا, لیکن علماء نے لکھا کئی علماء اہل تصنم نے کہ اگر انسان متقی ہو اکیلا ہی کیوں نہ خبر دے, اس کی خبر قابل قبول ہے. کیونکہ جابر بن عبداللہ انصاری واقعا ایسی ہستی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. ہم بھی بالکل ماننے والے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری واقعی عظیم شان صحابی ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ لہذا بہت اچھا کیا کہ ان سے گواہ نہیں مانگے، لیکن درد یہ ہے کہ صحابی سے گواہ نہیں مانگے گئے مگر نبی کی بیٹی سے گواہ کیوں مانگے گئے؟ صلوات پر محمد والے میں ہم نے کہا ہمیں یہ دکھ کہ صحابی سے گواہ نہیں مانگے گئے، بہت اچھا کیا گیا، مگر بیٹی سے گواہ کیوں مانگے گئے؟ بیٹی کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ، یہ معصومہ ہے عزیزان گرام۔ اور میں نے کہا کہ مولانا آپ کی تمام کتابیں انما یرید اللہ اس آیت میں اہل بیت کو شامل سمجھتی ہیں۔ صلوات پر محمد والے، اگر آپ میں سے حضرات کچھ حوالے نوٹ کرنا چاہیں تو ترمذی میں بھی ہے، ابواب تفسیر سورہ آل عمران میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے بلایا، جناب فاطمہ الزہرا کو اور حسن کو، اور فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت۔ اور تفسیر کشاف اہل تسنن کی تفسیر ہے، اس میں بھی قصے مباہلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مباہلے میں بھی یہی پانچ شخصیات ہیں۔ اور حدیث قصہ جو ہماری مجالس کی افتتاح ہے، ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، صلوات پر محمد وآل محمد، جس میں یہ پورا واقعہ ہے کہ پنجتن پاک چادر تطہیر کے نیچے آئے اہل تسنن کی، ان کتابوں میں ہے، ترمذ میں ہے، سوائے کے محرکہ میں ہے، تفسیر در منصور میں ہے، اور تفسیر در منصور میں سند کے ساتھ ابن جریر اور طبرانی نے کیا ہے، اور ترمذی نے سند کے ساتھ بیہقی سے اور حاکم سے نقل کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب پنجتن پاک چادر کے نیچے آئے تو میں آگے بڑھی، میں نے چادر کو پکڑا اور اندر آنے کی اجازت لی تو اللہ کے رسول نے فرمایا انک علی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، تقوا پر ہے، نیکی پر ہے، مگر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، صلوات پر محمد وآلہ۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری دوسری بحث اگر وقت ہوا تو شاید کل بیان کریں، پر دائرے میں محبت کے ماحول میں ایک اچھا خاصا مناظرہ کئی گھنٹوں کا ہے جسے آپ انٹرنیٹ سے بعد میں دیکھ سکتے ہیں الائیو یا سی ڈی کے ذریعے سے، صلوات پر محمد وآلہ۔ گرامی بات ایسے بھی ہو سکتی ہے بجائے بھاگ گیا وہ بھاگتا ہے، اخلاق کے خلاف ہے، پروڑا نہیں دیتا، اہل بیت اس طرز فکر سے راضی نہیں، امام زمانہ ان مجالس سے راضی نہیں جس سے تفرقہ ہو، جس سے کسی مسلمان کی دل آواری ہو۔ یہ ہمارے صاحبان منبر کو مزاج اپنا بدلنا پڑے گا اگر چاہتے ہیں واقعا کہ ان کی مجالس سے امام زمانہ راضی ہو، خوشنود ہو جائے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور کسی کو طنز کریں گے تو وہ کب آپ کی بات مانے گا، وہ کب آپ کے مذہب کو تسلیم کرے گا؟ اگر کسی کے رہبر کا آپ مذاق اڑائیں گے وہ آگے کی بات سننے کے لیے برداشت بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو۔ لہذا اسلام اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ کافروں سے بھی اگر بات کریں تو ان کے جتنے بھی رہبر ہیں، جھوٹے رہبر ہیں، اسلام کہتا ہے ان کا احترام کرو۔ کل میں نے عرض کیا کہ خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اذہب الی فرعون، فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، مگر جب اس سے بات کرو تو بات میں اخلاق ہو، تندی نہ ہو، سختی نہ ہو، ادب اسلامی کے مطابق۔ جب فرعون سے خدا کہہ رہا ہے کہ اخلاق سے بات کرو تو بتائیے منبر پہ ہمارے کیا ادب آ گیا کہ دوسروں کے بارے میں، مذاہب کے بارے میں یہ کیوں آخر مذاق کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر، ہمارے مذہب کا فیوچر روشن ہو، اور اس فرش ادا پر جتنی تعداد میں اہل تشیع آتے ہیں اہل تسنن بھی شرکت کریں، تو یقیناً دونوں کو اپنا مزاج اسلامی بنانا پڑے گا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اور اگر مل بیٹھے جیسے نروے میں جب قادیانیوں نے، ہم گئے تین چار سال پہلے ناروے میں، قادیانیوں نے اسٹیشن ٹیلی اسٹیشن دیا، حالانکہ تعداد کچھ نہیں، الحمدللہ وہاں شیعہ سنیوں نے پھر مل کر ایک چینل لیا. ایک گھنٹہ اہل سنت کا پروگرام ہوتا تھا, آدھا گھنٹہ اہل تشیع کا. اصلا اس وقت آپ مقابلہ پوری دنیا سے کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں بھی بہانہ ملتا ہے مسلمان کا خون بہتا ہے, چچن میں بیچارے مسلمان, حالانکہ ابھی دادا مسلمان سمجھیے, کمیونزم میں انہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا, قرآن تک لے جانے کی اجازت نہ تھی, مگر ان سے بھی ڈر رہے ہیں, ان کو ذبح کر رہے ہیں. بوزنیا کے مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے, کوسوا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں قادیانیوں کو بھیجا کہ انہیں قادیانی بنا دو, اور ادھر میڈیا کی یلغار ہے, میڈیا دشمن کے پاس ہے. ایک چینل بتائیں جو اسلامی ہو, جو قرآن کے مطابق ہو. اے مسلمان, اے شیعہ سنی, اگر تیرا نوجوان بیٹا, اگر تیری اولاد, اگر ہمارے نوجوان بے ایمان ہو جائے, اسلام سے دور ہو جائے, شرم ختم ہو جائے, غیرت ختم ہو جائے, وہی غرب کی شیطانی ثقافت میں اگر ختم ہو جائے, تو بتائیے نہ شیعہ رہے گا نہ سنی رہے گا. اس وقت اصل ضرورت ہے کہ میڈیا کا مقابلہ کریں. بغیر گولی کے, بغیر اسلحے کے, امریکہ یورپ والے چاہتے ہیں میڈیا کی طاقت پر دنیا کو غلام بنا دیا جائے, اور کیسے ان کی فکر کو بدل دو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم غلام ہیں. حکمران تو پہلے ہی خرید دیے گئے ہیں, لیکن انہیں غلام بناؤ میڈیا کے ذریعے سے, اتنا کنٹرول ہو جائے. آپ دیکھ رہے 5% یا 6% یہودی پورے امریکہ پر قابض ہیں, یورپ پہ قابض ہیں. کیا ہے ان کے پاس؟ میڈیا ہے, 60 چینل ہیں, اخبار ان کے پاس ہیں, عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کوئی فلم حضرت مریم کے خلاف بنتی ہے کوئی احتجاج نہیں ہوتا, مگر چھوٹے سے اسکول میں اگر کوئی بات یہودیوں کے خلاف ہو جائے ہنگامہ ہو جاتا ہے, کیونکہ انہی کے پاس میڈیا ہے. قیامت ٹوٹ پڑتی ہے, اس قدر پاور ہے میڈیا کا. آج حکومت اسی کی ہے, فیوچر اسی کا ہے جس کے پاس میڈیا ہے. اے مسلمانوں, اے علماء, تمہارے پاس کیا ہے میڈیا؟ نہ شیعوں کے پاس میڈیا ہے, نہ سنیوں کے پاس. اور واقعی دنیا میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی قوم شیعہ ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب سے غیر منظم قوم بھی ہماری ہے. کتنا خرچ ہوتا ہے, خون دینے کے لیے تیار, جان دینے کے لیے تیار, سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, مجلس میں آنے کے لیے تیار, نظر نیاز پکانے کے لیے تیار, مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ 10 سے ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, کوئی منظم نہیں. ہاں 10 ہو چکے اب بھی بیدار نہیں. ہم نے کیا کیا ہے بتائیے؟ اقتصادی طور پر آیا ورلڈ وائڈ ہم نے کوئی نیٹورک بنایا؟ ہم نے تاجر حضرات میں کوئی نہیں. کیا ڈاکٹر حضرات کا کوئی نیٹورک ہے؟ اس وقت ہر جگہ مومن مسلمان کو ذبح کیا جا رہا ہے. افغانستان میں اس نواز شریف کے زمانے میں آپ نے سنا, مزار شریف میں 25,000 شیعوں کا قتل عام ہوا. اور اس کے بعد بومیان میں بھی اسی طرح سے کئی ہزار شیعوں کا قتل عام ہوا. ہر جگہ پہ ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, مجلس حسین سن رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے. سنا آپ نے پنڈی میں بم پھینک دیا گیا, مگر اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کوئی تنظیم بنائی؟ اپنی بقا کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, منظم ہونے کے لیے سب سے غیر منظم. آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں بوہرا ہے, بہت مختصر ہے, منظم ہے. آغا خانی ہے, منظم ہے, ان کا میڈیکل کالج ہے. شیعہ دنیا میں 30 کروڑ اور خود پاکستان میں 3 یا 4 کروڑ, مگر اس کے باوجود ایک میڈیکل کالج ہمارا نہیں. یہ غیر منظم ہونے کی دلیل ہے. کب تک غیر منظم رہیں گے؟ مرتے رہیں گے. ایک ڈاکٹر اٹھ کر اپنا میڈیکل کالج بناتا ہے. کل میں نے کیا کہ عیسائیوں کے 600 ایسے اسپتال ہیں جہاں سے ڈاکٹر بھی بنتا ہے اور عالم بھی. اور جب ہم افریقہ گئے تو افریقہ کے مومن نے کہا کہ مولانا آپ ہمیں 10 ایسے ڈاکٹر دے دیں جو ڈاکٹر بھی ہو اور عالم بھی ہو, تو ایک سال میں ہم سے 1,00,000 شیعہ لیں. ایک ڈاکٹر 10,000 عیسائیوں کو شیعہ بنا سکتا, کیونکہ یہاں تبلیغ اسی طرح سے عیسائی کر رہے ہیں. غربت ہے, تنزانیہ, کینیا, نائجیریا. میں نے گھانا کا مثال دیا کہ گھانا میں ایک شیعہ نہیں تھا انقلاب کے بعد 25,000, مگر نائجیریا میں ایک بھی شیعہ نہ تھا انقلاب کے بعد. اس وقت وہاں 1,00,000 سے زیادہ شیعہ. انقلاب شہید کا خون رائے گا نہیں جاتا. انقلاب کے بعد جو اس حقیر, اس بندے حقیر کے پاس اطلاعات ہے پوری دنیا میں, افریقہ میں, ساؤتھ امریکہ میں, کینیڈا میں, مختلف مقامات میں, یورپ میں, اندازے کے مطابق کم سے کم 10,00,000 افراد نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا ہے. کم سے کم ظاہر ہے. اس لیے امریکہ خوفزدہ ہے. صرف یوگنڈا, صرف افریقہ کے اس ملک جس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, جہاں پر ابھی کچھ ہنگامے بھی ہوئے تھے, حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی تبلیغ کے لیے وہاں گئے تو بتایا وہاں اس افریقہ کے ملک میں صرف ایک چھوٹا سا ملک, امریکہ نے اپنے پیسے سے 10 لاکھ کتابیں شیعوں کے خلاف عربی میں چھپوا کر مفت میں تقسیم کی. بتائیے, یعنی دشمن کام کر رہا ہے, ادھر شیعہ شیعہ کافر کافر کے نعرے لگا رہے, کتابیں تقسیم ہو رہی. انقلاب اسلامی کے بعد آپ ان کتابوں کا شمار کریں جو پوری دنیا میں شیعہ سنیوں کو لڑانے کے لیے یا مذہب اہل بیت کے خلاف چھپی ہیں, ان کی تعداد کروڑوں میں ہے, مگر اس کے مقابلے میں ہم سوئے ہوئے ہیں, لاشیں اٹھا رہے ہیں پھر بھی سوئے ہوئے. تنظیم نہیں ہے, ہمیں ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک ایسا نظام قائم کر لیں شیئر سسٹم کے ذریعے سے. ایک میڈیکل کالج ہو جہاں ہمارے لوگ بچے پڑھیں, عالم بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, پوری دنیا میں تبلیغ کریں, اسلام کی تبلیغ کریں, افریقہ میں کریں, ساؤتھ امریکہ میں. ساؤتھ امریکہ میں آپ کو پتا کہ اسلام پڑھانے والا یہودی, اس نے اخبار میں اناؤنسمنٹ دی کہ میں اسلام سکھاؤں گا, وہ خود یہودی ہے, اور ایک مہینے کا $100 لوں گا. لوگ اس قدر اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, $100 لے کر یہودی سے اسلام سیکھنے آئے تھے. یہودی کیا سکھائے گا, اسلام کے خلاف ہی سکھائے گا نا. یعنی اس قدر لوگ چاہتے ہیں, پیاسے ہیں, مگر ہمارے پاس لوگ نہیں. کیا میں نے عرض کیا میڈیا, ہم ایک چینل نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے. اسی طرح سے لوگ نے, انڈیا میں ہمارے کتنے لوگ ہیں ماہر کمپیوٹر ہیں, اور کمپیوٹر اگر اس میں ہمارے بچے آگے بڑھے تو دین بھی ہے دنیا بھی ہے. میں نے کیا جو بھی مقصد آپ بنائے, مقصد بنانے سے پہلے سوچیں کہ صرف اس میں دنیا نہ ہو بلکہ آخرت بھی ہو. ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرت, جو بھی ایم آف لائف ہو مگر اس میں دنیا بھی سوچے آخرت بھی. اس وقت ہم نے گزشتہ سال سروے کیا تھا, ہمارے کئی اسکول ہیں یہاں پر مومنین کے, اس میں کمپیوٹر کی تعلیم ہے, اگر جس معیار کی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی. چھوٹے چھوٹے پروگرام سکھا دیتے ہیں, ایکسل ہے, ایکسل ہے, ونڈو ہے, ورڈ ہے, پروگرامنگ کی ضرورت ہے. اس وقت دنیا میں پروگرامرز کی پوری دنیا میں مانگ ہے. پروگرامر جو ہے ڈاکٹر انجینئر سے کئی مرتبہ زیادہ کما رہا ہے. ہمیں چاہیے ان مراکز میں امام بارگاہ میں پروگرامنگ سکھائے. ویژول بیسک ہے, ویژول سی ہے, پرل ہے, اسمائل ہے, انٹرنیٹ کی یہ لینگویجز ہیں. آرام سے ایک چھوٹا سا پروگرام کسی کمپنی کے لیے بنایا, 1-1.5 لاکھ 2 لاکھ کی رقم کچھ بھی نہیں. لہذا ہم نے یہاں سروے کیا کہ بیچاروں نے کمپیوٹر لگا رکھے, سمجھ رہے کمپیوٹر, چھوٹے سے پروگرام خود بندہ سیکھ سکتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. پروگرامنگ سیکھا ہے, اور اگر پروگرامنگ میں ماہر ہو تو واقعی ان سے درخواست ہے, ہم بارگاہوں سے بھی درخواست ہے. بہت آنے والے بلیک کرنا بولا, آپ سائڈ نہ لیں, سائڈ نہ لیں, پورے سال بھر بس آپ تبلیغ کرتے رہیں, ویڈیو بھیجتے رہیں, مجالس بھیجتے رہیں. خدا بھلا کرے نجفی کیسٹ والوں کا کہ انہوں نے اس وقت 7-8 سیڑیاں ایسی بنائی ہیں, ایک ایک سیڑھی میں 200-200 مجالس بھی ہیں, 100-100 نوحے بھی ہیں الگ الگ عنوان پر, انہیں کو آپ وہاں پر سائڈ پر رکھ سکتے ہیں, پورے سال بھر تبلیغ کر سکتے ہیں. اور ہر امام برگا کو چاہیے اس زمانے میں کم سے کم ہر مہینے میں ایک سیڈی ریلیز ہونی چاہیے. سیڈی بنانا کوئی کام مشکل نہیں ہے, اس میں آپ کتابیں ڈالیں, مجالس ڈالیں, ویڈیو ڈالیں, آڈیو ڈالیں, ایک ایک سیڈی, کیونکہ کتاب چھپانا مشکل تھا, پیس جائے, بائنڈنگ کرے, سیڈی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہارڈ ڈسک میں آپ نے مواد ڈال دیا, کمپنی کو دے دیا, انہوں نے چھاپ کے دے دیا 3 دن میں, جبکہ کتاب چھپنے میں بہت مشکلات ہیں. پھر سیڈی کی کاپی کرنا آسان ہے, پوری دنیا میں آپ ای میل سے بھیج سکتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی سے کیوں نہیں ہم نے فائدہ لیا, کیونکہ پوری دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے. میں نے عرض کیا الحمدللہ ایران میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں سیڈیوں پر. اس وقت 4 سال کا کورس میں نے عرض کیا کہ پورے 4 سال کا مکمل کورس, وہ بھی مشتہد اور مراجع کے دروس موجود ہیں. نہج البلاغہ پر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے 100 دروس ہیں, عقائد پر انہی کے 100 دروس ہیں, اخلاق پر آیت اللہ مظاہری کے 100 دروس ہیں. اسی طرح سے بڑے بڑے مشتہدوں کے تقریباً 1,500 دروس یہیں پر اس وقت اسٹیج پر اویلیبل ہیں, آپ لے سکتے ہیں یا بعد میں نجفی کیسٹ والوں سے. 6,000 کے قریب دروس, دیکھیے پوری الغار ہے, ثقافتی یلغار ہے، ہمارے نوجوانوں کو میڈیا کے ذریعے سے، ڈش کے ذریعے سے، کیبل کے ذریعے سے بے دین بنانا چاہتے ہیں، بے ایمان بنانا چاہتے ہیں، غیرت ختم کرنا چاہتے ہیں، شرم ختم کرنا چاہتے ہیں، حیا ختم کرنا چاہتے ہیں. چلیے ہمارے پاس اس وقت فوراً اگر میڈیا کا بندوبست نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ان دروس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی عقیدے کو اور ان کے ایمان کو تو مضبوط بنا سکتے ہیں. اگر ہمارے بچوں کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے، 100 روپے 200 روپے کی سی ڈی ہے، 2000 1000 میں پورا 4 سال کا کورس لے سکتے ہیں، اور فارسی سیکھنا بھی مشکل نہیں، وہ سی ڈی بھی اویلیبل ہے جو آپ کو فارسی بھی سکھاتی ہے، 23 لینگویج تک ایک سی ڈی میں آپ سیکھ سکتے ہیں. بہرحال فارسی اس وقت واقعہ اشد ضروری ہے. ہم لبنان میں گئے تو عرب لوگ فارسی سیکھ رہے تھے، حالانکہ ساری کتابیں عربی میں، لیکن واقعہ اگر کوئی اسلام سیکھنا چاہتا ہو اس وقت فارسی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ جتنی کتابیں جتنے دروس آپ کو فارسی میں ملیں گے عربی میں نہیں ملیں گے. اگر فارسی سیکھ لیں آپ، آپ کے لیے علم کی راہیں کھل جائیں گی، علم کے دروازے کھل جائیں گے. یہاں پر خانہ فرنگ بھی ہے، سی ڈی پر بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں، فارسی ضرور بچوں کو سکھائیں. اور 50% تو اردو فارسی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تھوڑا سا گرامر، اور گرامر بھی آسان. لہذا اشد ضرورت ہے کہ ہم بچوں کا فاؤنڈیشن مضبوط کریں تاکہ وہ وسیعت کا مقابلہ کریں، اس بے حیائی کا مقابلہ کریں. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے کوئی انتظام نہیں، نہ ہمارا میڈیکل. ذکر خدا میں بم پھینک رہا ہے، نہ وہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے. اور اسی طرح سے جو مساجد میں جا کے گولی چلاتا ہے وہ بھی نہ شیعہ ہے نہ سنی، وہ یہودیوں کا ایجنٹ. ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ دیں، مذہب کو چھوڑ دیں، بے ایمان ہو، بے غیرت بن جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے انہیں خطرہ ہے، کہ پوری دنیا میں اسلام انقلاب بن کر ان کے لیے خطرہ بن چکا ہے. آپ دیکھیے جمہوریت جمہوریت کے نعرے لگانے والوں نے جب مسلمانوں نے اسلام کو ووٹ دیا تو سرین خناسوں نے ان جمہوریت پسندوں کو بھی ختم کر کے اور فوج کو ملک دیا. یہی سازش. لہذا مسلمان بیدار ہو جائے. ہر جگہ مسلمان دلیل ہے، ہر جگہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے. کیوں آپس میں متحد نہیں؟ سلوات پہ محمد جوان. بہت زیادہ وقت لے لیا. دیکھیے تورات انجیل میں کس قدر واضح آیتیں ہیں ہمارے پیارے نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تورات ہے چیپٹر دیوٹرونومی، چیپٹر کا نمبر 18 اور آیت کا نمبر بھی 18. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، بلکہ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہو رہی ہے پروردگار کی طرف سے. خدا فرما رہا ہے موسیٰ، I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say and he will tell the people. اے موسیٰ، آپ کے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اور وہ نبی ایسا ہوگا، اس نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ جو بھی بات کرے گا وہ میری وحی کے مطابق کرے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو انجیل سے بھی ایک ایسی آیت آپ نے سنی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہی ول ناٹ اسپیک آن ہز اون اتھارٹی، وہ اپنی اتھارٹی اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، جو بات کرے گا وہ وحی کے مطابق کرے گا. اور یہی بات تورات میں بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ سے خطاب ہے، ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا، وحی کے مطابق. ایوری تھنگ آئی کمانڈ، ہر چیز خدا کہہ رہا ہے، میں جو کہوں اس کے مطابق. اب قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ مسلمانوں ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف اس طرح سے بھیجا ہے جیسے ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. اب عیسائی کسی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ جیسے ہو ہی نہیں سکتے. آئی ول سینڈ دیم اے پروفٹ لائک یو، ایک نبی آئے گا جو حضرت موسیٰ جیسا ہوگا. اب حضرت موسیٰ نے شادی کی، بچے ہوئے، حضرت عیسیٰ نے کبھی شادی نہیں کی نہ کوئی بچہ ہے، تو ظاہر ہے کہ شادی شدہ غیر شادی کے برابر یا جیسا نہیں ہو سکتا. پھر حضرت موسیٰ نے حکومت اسلامی قائم کی, فرعون کو شکست دی, مگر حضرت عیسیٰ حکومت اسلامی قائم نہ کر سکے. پھر حضرت موسیٰ نے ہجرت کی, مگر پھر واپس آئے اور فرعون کو آ کر شکست دی. اسی طرح سے ہمارے نبی نے بھی ہجرت کی اور واپس آ کر فرعونوں کو, اپنے زمانے کے فرعونوں کو شکست دی, اور ہمارے نبی نے حکومت اسلامی قائم کی. صلوات پر محمد وآل محمد. اور پھر خود انجیل میں ہے, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں Don't think that I have come to do away with the laws of Moses. اے اسرائیلیو, یہ نہ سمجھو کہ میں شریعت موسیٰ کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, میں اسی شریعت پہ قائم ہوں. یعنی بقول انجیل کے, یعنی حضرت عیسیٰ اپنی کوئی شریعت نہیں لائے, حضرت موسیٰ کی اپنی شریعت, ہمارے نبی کی اپنی شریعت. ہمارے نبی نے اسلامی حکومت قائم کی, حضرت موسیٰ نے بھی اسلامی حکومت قائم کی. اب وقت چونکہ بہت کم ہے, مختصراً عرض کروں, تاریخ کو اٹھائیں, اسلام کو اٹھائیں اور تورات کو اٹھائیں, انجیل کو اٹھائیں, تو یہ نتیجہ ملتا ہے حضرت موسیٰ ہمارے نبی کے مثل ہے. کیسے؟ ہمارے نبی نے شادی کی, حضرت موسیٰ نے شادی کی. حضرت موسیٰ کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی, ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. وہاں حضرت موسیٰ کا ایک چچا کا بھائی ہارون ہے, یہاں ہمارے نبی کے پاس بھی نبی کے چچا کا بھائی علی موجود ہے. کہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے یہ حدیث, یا علی, رسول خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی, تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کی منزلت تھی, تو مثل ہارون ہے, میں مثل موسیٰ ہوں. وہاں حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا چچا کا لڑکا, اور یہاں حضرت علی ہمارے نبی کے چچا کے لڑکے, اور وہاں پر ہر موسیٰ نے اپنی بیٹی اپنے چچا کے لڑکے کو دی. یہاں پر بھی ہم دی 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 فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کرایا, اور وہاں پر حضرت ہارون کو خدا نے دو بیٹے دیے. تورات کہہ رہی ہے, تورات کہہ رہی ہے کہ حضرت ہارون کو خدا نے دو بیٹے دیے, ایک کا نام شبر تھا, دوسرے کا نام شبیر تھا. شبر اور شبیر عبرانی زبان کے الفاظ ہیں, اگر انہیں عربی میں ترجمہ کرے تو شبر کا ترجمہ حسن ہے, شبیر کا ترجمہ حسین ہے. آپ بتائیے, کوئی عیسائی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ وہاں دو بیٹے ہیں شبر اور شبیر, یہاں بھی دو بیٹے ہیں حسن اور حسین, اور وہاں پر تورات کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کے 12 جانشین تھے, اور یہاں قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے نبی کے بھی 12 جانشین ہے. وہاں تورات کہہ رہی ہے, انجیل کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ ہے, جو آج تک زندہ ہے اور غیب کے پردے میں ہے. یہاں ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم, کہ آخری امام زمانہ نبی کے وارث آج بھی زندہ ہے غیب کے پردے میں ہے. تورات و انجیل, عزیزان گرام, جب اس قدر اسلام عظیم ہے کہ بڑی آسانی سے ہم ہر چیز کو تورات سے ثابت کر سکتے ہیں, تو کیا ضرورت پڑی کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں؟ اگر یہی توانائیاں یہی طاقتیں ہم اس کتاب پر ریسرچ لگانے میں لگائیں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شخص احمد دیرب نے اس آیت پر لبیک کہا, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ تمہارے نبی کا ذکر ہے تورات میں, تحقیق کریں. تو اس اکیلے آدمی نے دنیا میں 50,000 سے زیادہ عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا. اگر سارے مسلمان اس فکر کے مالک بنتے تو آج عیسائیت کہاں ہوتی؟ اگر یہ آپسی کے جھگڑوں سے انہیں فرصت نہیں ملتی, لہذا عزادار ہیں آپ مولا کے, اور دعا ان راتوں میں قبول ہوتی ہے. دعا کیا کریں, خدا اس فتنے سے بچائے, اور خدا ہمارے قوم میں بڑے بڑے دماغ ہیں انہیں اس کی فکر کرنے کی طاقت دے کہ میڈیا مقابلہ کریں. اگر میڈیا کا مقابلہ نہ کرے تو ہم زندہ قوم نہیں کہلائیں گے, قومیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, غلام ہو جاتی ہیں جو مقابلہ نہ کریں. اور یہ ایسی جنگ ہے جو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ہمارا وجود, ہمارے مذہب کا وجود, ہمارے دین و ایمان و غیرت, ان تمام نورانی وجودات کو ظالم مٹا کے رکھ دے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا دعا کریں کہ خدا کچھ مومنین کو توفیق عطا کرے, اس میدان میں آگے بڑھیں, قوم کو تنظیم دیں. کوئی تنظیم نہیں ہے, حالانکہ اب تو تنظیم ہونی چاہیے,
اس قدر لاشیں اٹھائیں ہم نے، اس قدر شہید، اس قدر خون شہدا، مگر اس کے باوجود تنظیم نہیں. یہ نہیں کہ لوگ نہیں ہیں دینے والے، یہ نہیں کہ لوگ میں قربانی کا جذبہ نہیں، اصل تنظیم نہیں. کون ہے؟ تاجر حضرات ہیں جن لوگوں کو تجربہ ہے، ایم بی اے ہیں کیے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں. وہ اس دماغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. صرف پیٹ پال لینا کمال نہیں ہے، پیٹ تو کتا بھی پال لیتا ہے. انسان سمجھے کہ میں نے پیسے کما لیے اور میں خوش و خرم ہوں، نہیں. اصل انسانیت دین و مذہب و غربا فقراء مظلوم مستضعفین کی مدد کرنا، اور امام حسین نے یہی ہمیں درس دیا. اسلام ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام. زندگی فقط یہی نہیں، یہ زندگی تو گزر جائے گی، اصل زندگی آخرت ہے. والآخرت خیر وابقا. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، التجا کریں، پروردگار اس ماہ مبارک میں ہمیں پاک کر دے، پروردگار ہمیں عزاداری کا حق ادا ہم. ایک رات کے حسین مہمان رہ گئے، واقعہ بیوی سے شرمندہ ہیں. بیوی زہرا جسے عزاداری کا حق تھا ہم نے ادا نہ کیا، مگر یہ جو ایک دو راتیں رہ گئی ہیں اس میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ خوب روئیں، خوب جناب زہرا کو پرسا دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ومن الله تجھے واسطہ اس شہید کی لاش کا جس شہید کی لاش اٹھانے کے بعد حسین کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. زیادہ رویا یہ کس کی لاش تھی؟ راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی لاش سے پہلے حسین کو دیکھا، حسین کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، مگر جب حسین اکبر اٹھانے کے بعد آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا. اس قدر صدمہ تھا علی اکبر کی شہادت کا. اے خدا ایک رات رہ گئی ہے مگر ہائے میرے گناہ بھی باقی ہے. اے خدا ہم چاہتے ہیں آج کی رات ہمیں پاک کر دے،
کوئی گناہ باقی نہ رہے اس قدر اس مجمع ان رونے والوں کی آنکھوں کو پاک تاکہ ہم سب کو شب عاشور ایمان زمانہ کی زیارت ہو. خدا فقط گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہیں. بدبختی میری سبھی کو دیکھ رہا ہوں مگر یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں. انہی مجلسوں میں امام زمانہ آتے ہیں مگر ہاں فرماتے عشی اور سے دور نہیں مگر تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے. میرے اللہ عاشور کے دن یا عاشور کی رات ہمیں وارث خون حسین کی زیارت کرا. جو گناہ رکاوٹ ہے وہ بخش دے. سب مل کے کہیں یا غفار. بلند آواز یا غفار. یا غفار ہے اس نے اپنا نام غفار رکھا ہے. گناہگار کبھی مایوس نہ ہونا میری رحمت سے بڑا بخشنے والا. ایک روایت عرض کروں تاکہ ہمت کریں ان چند راتوں میں اپنے اعمال نامے کو صاف کریں ورنہ مرنے کے بعد ایک گناہ ہم مٹا نہیں سکتے. گناہگار تھا, موت کا وقت تھا, ماں کی گود میں زارو قطار رو رہا تھا, چیخ چیخ کے رو رہا تھا. ماں نے کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اماں مجھے یقین ہے میں مر جاؤں گا, نہیں بچ سکوں گا. میں نے اپنے اعمال نامے کو دیکھا, اماں گناہوں کے سوا قبر میں کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں. اللہ جانے ان گناہوں سے سانپ بنیں گے, بچھو بنیں گے, آگ بنے گی. میرا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا, کوئی عمل صالح نہیں. ماں نے کہا میرے لال میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اما میری وصیت پہ عمل کرے, شاید میرا رب تیری وجہ سے مجھے بخش دے. کہا میرے لال کیا وصیت؟ کہا اما جب میں مرا ہوں میری لاش آسمان کے نیچے رکھنا, ایک رسی اٹھانا میری میت میرے جنازے کے پاؤں میں باندھنا, اور پھر میری لاش قبلوں کی طرف کھینچنا اور کھینچ کے کہنا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں. اما شاید تیرے اس عمل سے خدا مجھے بخش دے. ادا رہے گناہگار مر گیا, ماں نے وصیت پہ عمل کیا, مشکل سے بیٹے کی لاش آسمان کے نیچے لائی. مگر ماں ذرا سوچو ماں نے اس وصیت پہ کیسے عمل کیا ہوگا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے لال کے جنازے کے پاؤں میں رسی باندھی, مگر لاروں کے تار رو رہی تھی. ایک مرتبہ جنازے کو کھینچنا چاہا اور رو کے کہا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہو یا غیب سے آواز آئے او مومنا اسے چھوڑ دے یہ میرا مہمان ہے,
اسے چھوڑ دے
یہ میرا مہمان ہے, یہ توبہ کر کے لگا ہے او میرے اللہ آج ہمیں بھی اپنا مہمان بنے. عزیز خدا سے بھی فریاد کریں, مولا حسین سے بھی فریاد کریں, مولا حسین جیسے تو نے خود کو مہمان بنایا تھا آج ہمیں بھی مہمان بنا. او مولا حسین فقط خدا سے اتنا کہہ دے او میرے اللہ یہ میرے عاشق ہے یہ میرے عزادار ہے ان کے گناہ بخش دے.
حسین کا اتنا کہنا ہم سب کی شفاعت کی ضمانت,
او میرے اللہ اس مجمے کے گناہ کو نہ دیکھ میرے گناہوں کو نہ دیکھ. آج میں تنہا نہیں آیا, تنہا کیسے آتا میں زر سے باؤں تو گناہوں میں گھر کو. او میرے اللہ میں ہم شکل پیغمبر حسین کے دل بھر علی اکبر کو وسیلہ بنا گیا.
او میرے اللہ آج اس وسیلے کے زخمی کلیجے پہ نظر کر ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ.
ادادارو علی اکبر گھوڑے سے گرے آواز دیا بتاؤ ادرکنی, او بابا میں گھوڑوں سے گر گیا ہوں میری مدد کے لیے آؤ. مقتل کے جملے ہیں حسین اپنے لال کی لاش کی طرف بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا گیا, حسین کو کچھ دکھائی نہ دیا, حسین نے آواز دی او دعانی یا بنیا او میرے لال مجھے کچھ نہ لڑ نہیں ہوتا. اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا, اکبر مجھے آواز دے تک آواز کے سارے تیری لاش پہ آؤں. دادا رو میرے مولا حسین لاش پہ پہنچے, اکبر کا سر گود میں لیا.
اکبر آنکھیں کھول
میرے لال آنکھیں کھول. اکبر پوری زندگی تو نے بابا سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا, جو مانگا تو پیزا نب سے مانگا, آخر باپ کا بھی دل ہوتا ہے. اکبر آج کوئی سوال کر کچھ مانگ بابا کرے. اکبر نے کیا مانگا, فرمایا بابا مجھے خیمے لے چلو, بابا میں انوار سے کچھ کہنا چاہتا ہوں.
اچھا میرے لال, عزادار حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سر کے نیچے دیا, دوسرا ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے دیا,
یا نجب کی طرح منہ کر کے کہا یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. او بوڑھا باپ ہے جان بیٹے کی لاش ہے.
دادارو ہاتھ لڑوے, حسین نے اکبر کو زمین پہ لٹایا, دوبارہ کوشش کی سینے تک لاش آئی مگر ہاتھ لڑوے حسین نے پھر لٹایا, اور لٹا کے حسین نے کیا کہا, او میرے لال اپنے بوڑھے باپ پہ اتنی مہربانی کرو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے.
حسین کہہ رہے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے تاکہ تیرے سہارے تیری لاش لے چلو. اولاد والوں سنیں گے علی اکبر نے کیا کیا, ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالی مگر دوسری ہاتھ دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین کہنے لگے دوسرا ہاتھ بیٹے سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ اکبر کی آواز آئی بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں جاتا. حسین نے کہا میں صابر حسین اکبر میرا ہاتھ ہٹاؤ یا ہاتھ ہٹا برچی کا ڈوبا ہوا پھل نظر آیا. اکبر حسین نے اکبر کو زمین پہ لٹایا, ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ برچی کے بھر میں ڈالا اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کی نانا 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 رسول خدا آپ دادا ابراہیم اسماعیل کو بلائے آپ دیکھے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہہ کر حسین نے برچی کو کھینچا, برچی کو کھینچنا تھا کربلا میں لل لل خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی ٹھہر جا حسین ٹھہر جا حسین. حسین یہ لاش اکیلے نہیں اٹھا سکیں گے, میں زینب بھی آتی ہوں مل کے اکبر کی لاش اٹھائیں گے. ادادار زینب کی آواز سننا تھی حسین اکبر کو بھول گئے وہیں سے آواز دی زینب میری زندگی میں خانہ سے نہ نکلنا میں نے چور پر دو اکبر کو قربان کیا. او میری ماں بہنوں سنے حسین کا جملہ, میں نے تیرے پردے پر اکبر کو قربان کیا. اگر کوئی دو پردہ مجلس میں آئے گی حسین کا دل دکھائے گی, اکبر کا دل دکھائے گی, زینب کا دل دکھائے گی. او مولانا کبھی ننگے سر مجلس میں یا حسین یا حسین متوجہ زیارت.